أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون سورة بقرة آية 122 آج کے خطبے سے پہلے بھی کچھ اعلان ہونے والے ہیں ایک مجلس خدام الحمدیہ باتھا الحمدیہ کینیڈا کا ساتواں سالانہ اجتماع آج 19 اگست سے شروع ہو رہا ہے 3 دن جاری رہے گا اور 21 اگست کو ختم ہوگا مجلس خدام الحمدیہ اطفال الحمدیہ ضلع کوٹلی آزاد کشمیر کا 15واں ضلعی سالانہ اجتماع کل 18 اگست بروز جمعرات سے شروع ہو چکا ہے اور آج اس خطبے کے ساتھ اس کا اختتامی اجلاس ہو رہا ہوگا اس کے علاوہ 2 اعلانات پہلے ہونے سے رہ گئے تھے کیونکہ ہمیں بعد میں اطلاع ملی تھی کیونکہ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے اجتماعات کا ذکر آئے جب تک یہ توفیق ہے یہ سلسلہ جاری ہے یہ نام لیے جاتے رہیں گے لجنہ اماع اللہ یو ایس اے کا سالانہ اجتماع 12 تا 14 اگست منعقد ہوا تھا اور مجلس خدام الحمدیہ ضلع کوئٹہ کا سالانہ اجتماع 13 اور 14 اگست کو منعقد ہوا یہ آیت کریمہ جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومنوں کے لیے یہ تو ممکن نہیں کہ سب کے سب تبلیغ اور تربیت کے لیے نکل کھڑے ہوں یعنی تمام مومن اپنے سارے دوسرے کام چھوڑ دیں اور کلیتاً اس روحانی جہاد پر کے لیے نکل کھڑے ہوں اور ہر طرف دعوت اللہ کا کام اس طرح کریں کہ گویا سب دوسرا کام چھوڑ دیا گیا ہے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے لیکن یہ ممکن نہیں تو کچھ تو ممکن ہے وہ کیا ہے فرمایا فلولا نفرا من کل فرقت منہم طائفت ہن ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان میں سے ہر گروہ میں سے کوئی نہ کوئی طائفہ یعنی ایک جماعت چھوٹی سی وہ مدینے یعنی مرکز میں پہنچتی لیتفقہوا فی الدین تاکہ دین سیکھیں ولینذروا قومہم اذا رجعوا یہاں اگرچہ مدینے پہنچنے کا ذکر نہیں ہے مگر یہ مفہوم میں داخل ہے، کیونکہ اس آیت کا آخری حصہ اس کی وضاحت فرما رہا ہے، پھر وہ واپس لوٹیں۔ تو دین سیکھنے کا مرکز تو وہی تھا جہاں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اس لیے چونکہ یہ بات مفہوم میں داخل ہے اسے واضح کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ تو لفظاً یوں بنے گا کہ کیوں ایسا نہ ہوا کہ مومن تمام کے تمام نکل کھڑے ہوتے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، بس ایسا کیوں نہ ہوا یا ایسا کیوں نہ ہو کہ ان میں سے ہر ایک جماعت میں سے، یہ فرقہ سے مراد یہاں مذہبی فرقہ نہیں ہے بلکہ قومی فرقہ یا مختلف علاقوں کے رہنے والوں کو، جو فرقہ فرقہ بٹے ہوئے ایک جگہ رہتے ہیں، یعنی آپس میں تو اکٹھے رہتے ہیں مگر ساری امت مسلمہ یکجا نہیں ہوتی بلکہ مختلف حصوں میں بٹ کر رہتی ہے، تو یہاں فرقے سے یہ مراد ہے۔ تو مختلف علاقوں کے رہنے والے، مختلف قوموں کے رہنے والے، وہ قوموں سے تعلق رکھنے والے، کیوں نہ وہ نکلے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، تفقہ میں صرف علم نہیں بلکہ اس کا فہم، اس کا ادراک جس حد تک ممکن ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تفقہ میں اس کی حکمتیں پانا بھی شامل ہے۔ تو اس طرح علم سیکھیں کہ اس کی حکمتوں سے بھی واقف ہوں، اس کے فلسفہ سے آگاہ ہو جائیں۔ جب اس طرح تیار ہو جائیں تو پھر وہ واپس لوٹیں، بولے یون زیرو قوم ہوں، تاکہ وہ اپنی اپنی قوموں کو ڈرائیں، اذا رجعوا، جب وہ واپس جائیں۔ تو واپس کہاں سے جائیں؟ کہیں آئے تھے تو واپس جائیں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ سب علاقوں سے ایسے دینی مراکز میں لوگوں کا اکٹھے ہونا ضروری ہے جہاں دین کی تعلیم دی جاتی ہے، دین کی حکمتیں سکھائی جاتی ہیں، مسائل سے تفصیل کے ساتھ آگاہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آنے والا استاد بننے کا اہل ہو جاتا ہے۔ یہ استاد کا مفہوم اس میں داخل ہے کیونکہ مقصد ہی استاد تیار کرنا بیان فرمایا گیا ہے، یعنی فرمایا کہ طالب علم لائیں اور سیکھ کے چلے جائیں، اپنے ذاتی فائدے کے لیے مختلف علمی مراکز میں پہنچیں۔ فرمایا کہ اس لیے آئیں کہ واپس جائیں تو اپنی قوم کے معلم بن جائیں اور ان کو دین سکھائیں اور اس ہلاکت سے ڈرائیں جس میں وہ مبتلا ہیں، لیکن انہیں ابھی علم نہیں کہ وہ ہلاکت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ لعلہم یحذرون، شاید کہ وہ بچ جائیں اگر ان کو اچھی طرح سمجھایا جائے کہ بات کیا ہے، تو ان کے لیے امکان پیدا ہوگا کہ وہ بچ جائیں۔ یہ وہ دور ہے جبکہ کثرت کے ساتھ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ مرکزی معلمین ہر جگہ پہنچ کر ان کی تربیت کر سکتے، ان کو دین سکھا سکتے اور مسائل سمجھا سکتے۔ ایسی صورتحال کا حل یہ پیش فرمایا گیا ہے، اور آج جماعت احمدیہ بین ہی اس دور میں سے گزر رہی ہے۔ اس کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انعامات کے پھلوں کی بارش ہو رہی ہے کہ انہیں سنبھالنا ایک بہت بڑا کام ہے، اور وہ پھل جو سنبھالا نہ جائے وہ ضائع ہو جایا کرتا ہے۔ بس اب یہ فکر کا دور ہے، اور اس فکر کا حل قرآن کریم نے 1400 برس پہلے سے ہمیں بتا رکھا ہے۔ تمام دنیا میں جہاں جہاں کثرت سے لوگ احمدیت میں داخل ہوئے ہیں، وہاں ان ملکوں میں مرکزی دینی تربیت گاہیں قائم کرنا ضروری ہے جو تمام سال کام کرتی رہیں۔ گزشتہ سال میں نے یہ نصیحت کی تھی کہ پہلے 3 مہینے اس آنے والوں کی تربیت کے لیے وقف کریں، لیکن جب میں نے قرآن کریم کے اس مضمون پر دوبارہ غور کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ یہاں 2-3 مہینے کی بات نہیں بلکہ ایک دائمی جاری و ساری نظام کا ذکر ہے، جو ایک دفعہ جاری ہوگا تو رکے گا نہیں اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ بس تربیتی کلاسز جو جن کا انعقاد ہوتا ہے اور جو چاہتے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا ذکر بھی چلے ان کو میں سمجھا رہا ہوں کہ ہر ملک میں ایک دائمی جاری رہنے والی تربیتی کلاس کا انتظام کرنے کی قرآن نے ضرورت بیان فرمائی ہے. اور قرآن جب ضرورت بیان فرماتا ہے تو وہ لازماً ضرورت حقہ ہوتی ہے, وہ ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے نظر انداز کیا جائے تو یقیناً شدید نقصان پہنچتا ہے. بس اب تربیت اور تبلیغ کے کام الگ الگ نہیں رہے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مدغم ہو چکے ہیں, اور قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ نے اس مضمون کو بھی کھول کر بیان فرما دیا. وہ تربیت حاصل کریں گے, دین کو اچھی طرح سمجھیں گے, دین میں ان کو استحکام نصیب ہوگا اور پھر بہترین داعی اللہ بننے کے لیے واپس لوٹیں گے, یہ داعی اللہ بن کر واپس لوٹیں گے. تو تربیت اور تبلیغ کو الگ الگ دو ایک دوسرے سے جدا مضامین کے طور پر پیش نہیں فرمایا بلکہ دونوں کو ایک دوسرے میں مدغم کر دیا ہے. تربیت کرنے والوں کو سمجھایا کہ انہوں نے قبول تو کر لیا مگر ہو سکتا ہے دین ان میں پوری طرح جذب نہ ہوا ہو یا وہ دین میں پوری طرح ڈوبے نہ ہوں. بس تفقہ کا ذکر فرمایا, لِيُعَلِّمُوا نہیں فرمایا کہ ان کو سکھائیں, ان کو وَلِيَتَعَلَّمُوا نہیں فرمایا کہ وہ سیکھیں, بلکہ یَتَفَقَّهُ کا مطلب ہے وہ دین کی حقیقت کو سمجھ جائیں, اس غرض سے اکٹھے ہوں, اس کی حکمتوں کو جان لیں, اس کے مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیں, اس کے بعد پھر ان کے لیے ان کے متعلق شیطان کے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ وہ ان کو پھسلا سکے. بس حقیقت میں جو فہم اور ادراک کا استحکام ہے اس سے بڑا کوئی استحکام نہیں. عروہ وثقیٰ پہ ہاتھ ڈالنا, ایسا ہاتھ ڈالنا کہ پھر وہ کبھی اس سے جدا نہ ہو سکے, یہ رشد و ہدایت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ایسی واضح رشد و ہدایت کہ کھرے کھوٹے میں پوری طرح تمیز ہو چکی ہو, اس کے بعد ایسے شخص کو کوئی پھسلا سکتا ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کوششیں ہوں گی جیسا کہ ہو رہی ہیں کہ بے حد روپیہ دے کر لالچیں دے کر ان لوگوں کو اپنی طرف کھینچا جائے, کوششیں ہوں گی اور ہو رہی ہیں کہ جماعت احمدیہ کے متعلق یک طرفہ غلط فہمیاں پھیلائی جائیں, مگر وہ لوگ جو دینی مراکز میں جا کر تفقہ حاصل کر چکے ہوں ان کے لیے یا ان کے وہ شیطان کی حد استطاعت سے باہر چلے جاتے ہیں, شیطان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ انہیں پھسلا سکے کیونکہ وہ اس حد تک سیکھ چکے ہیں کہ جب واپس جاتے ہیں لَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ, الفاظ ہیں لَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ, وہ تو اب منذر بن کے اور نذیر بن کے واپس جا رہے ہیں, وہ تو لوگوں کو ڈرانے کی صلاحیت حاصل کر کے واپس جا رہے ہیں, ان کو کوئی کس چیز سے ڈرا سکتا ہے؟ بس تفقہ سے مراد ایسا تفقہ ہے کہ دین میں اتنا گہرا استحکام ہو جائے اور مسائل اس طرح دلوں میں اتر چکے ہوں کہ اس کے بعد ان کے دلوں میں ولولہ پیدا ہو کہ کاش ہم واپس جائیں اور اپنی قوم کو بتائیں کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور تم کن باتوں سے محروم ہو, اور اگر اسی طرح تم اسی حالت میں زندگی بسر کرتے رہے تو تمہارے لیے ہلاکت یقینی ہے. یہ انذار ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ یہاں تبشیر کا کوئی ذکر نہیں ہے, حالانکہ تبلیغ کے لیے زیادہ تر تبشیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس ضمن میں میں ایک دفعہ پہلے بھی جماعت کو متوجہ کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں تبشیر کہتے کہتے انذار کا تصور دماغ سے نکل ہی گیا ہے, حالانکہ قرآن کریم ہر جگہ بشیرم و نذیرہ کہتا جاتا ہے اور مبشرم و نذیرہ بیان فرماتا ہے, اور دونوں کو اس طرح اکٹھا کرتا ہے جس طرح مکہ مدینہ لوگ کہتے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ دونوں کا فاصلہ کتنا ہے. لیکن ہمارے ملکوں میں لفظ مکہ کے ساتھ مدینہ خود بخود منہ سے نکل جاتا ہے. تو بشیر اور نذیر کو اس طرح جوڑ جوڑ کر بیان فرمایا ہے اور اس میں تو فاصلہ بھی کوئی نہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ بشیر وہی ہے جو نذیر بھی ہو, اور یہ دو इस तरह एक दूसरे के मुताबिक पोल बने हुए हैं, एक दूसरे के सामने कुवतों के मरकज बने हुए हैं कि एक को हटाओ तो दूसरा हट जाएगा। कोई माँ मुबशिर नहीं बन सकती, तरबियत नहीं कर सकती अपने बच्चे की अगर वो मुबशिरा ही हो और नजीरा ना बने। कोई बाप अपने बच्चे की तरबियत नहीं कर सकता अगर वो नजीर ही बना रहे और मुबशिर ना हो। तो इस तरफ ध्यान चाहिए। खुदा ताला ने यूं ही तो नहीं बेवजह बार बार बशीर नजीर कह कह के सारे कुरान में इन दो तसव्वुरात को ऐसा बांध दिया कि एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकता। शास के तौर पर बाज महल पे, ऐसे महल पे जहां तफसीर के मजमून का जिक्र इख्तिजाए हाल के मुताबिक नहीं था, जहां नजीर का लफ्ज जरूरी था वहां नजीर को अकेला बयान फरमाया गया है। बाज दूसरे मौके पर जहां वक्त का तकाजा था कि वहां सिर्फ बशारत का मजमून बयान हो, वहां बशीर का जिक्र फरमाया गया। लेकिन बिलअमूम बशीर और नजीर दोनों को आपस में एक दूसरे से ऐसे रिश्ते में बांधा गया है कि जो टूट नहीं सकता, एक तसव्वुर के साथ दूसरा अज खुद उभराता है। तो मैं जमात को पहले भी तवज्जो दिला चुका हूं कि आप बशीर ही बने रहेंगे या नजीर भी बनेंगे साथ। और बाद औकात ऐसे होते हैं जब नजीर का दौर चलता है और बशीर से बढ़कर नजीर बनना पड़ता है, वरना कौम बच नहीं सकती। इसलिए इस जलसे सराना में मैंने कहा 11वां साल होने को आया बशीर बनते बनते, अब कुछ नजीर भी तो बनो, कुछ इनको बताओ कि हमारी दुआएं क्या असर रखती हैं और तुम्हें हलाकत से जिन चीजों ने बचा रखा था उनमें हमारी दुआएं भी शामिल थी। अगर ये पर्दा उठा तो तुम में जो बदबख्त हैं वो जरूर सजा पाएंगे और बदनसीबी होगी कि उनके साथ कौम भी डूब जाए। बस कौम को बचाने के लिए यह तफसीर का एक खास पहलू है कि उसको बचाने के लिए डराया जाता है और जब वो डर जाते हैं तो फिर उस खौफ में से बशारत निकलती है। आप किसी को बताएं कि इस रास्ते पर डाकू पड़ते हैं, यहां सांप बिच्छू हैं या मोहलिक जानवर हैं, तो बजाहिर तो यह डराना है लेकिन ऐसा डराना कि अगर उससे फायदा उठाएं तो उसके बाद इसमें बशारत मुजमिल है, खुद ब खुद इसकी कूक से खुशी निकलती है और इसी का नाम बशारत है। चुनाचे जब कोई वाकया हो जाए, मसलन आप कहते हैं कि ये बस खतरनाक है, ये ड्राइवर बड़ा खतरनाक है, इस पे ना बैठो, और कोई नहीं बैठता और उस बस को हादसा पेश आ जाता है, तो देखें कितनी मुद्दत घरों में बातें होती हैं कि देखो अल्लाह ने कैसा बचाया, ऐन वक्त पे हमें तंबीह कर दी गई और हम बच गए। तो एक वक्त का डराना उम्र भर की खुशखबरी बन जाया करता है। तो नजीर के अंदर भी तफसीर का मजमून दाखिल है। बस इस पहलू से नजीर बनने के दिन आ चुके हैं, जरूरत है कि हम अपनी कौम को और हर जगह खुसूसियत से उन उलमा को डराएं जिन्होंने फितनों की हद कर दी है, हर हद से तजावुज कर चुके हैं, पूरी तरह बेहया हो चुके हैं, जानते हैं कि झूठ है, बोल ही चले जाते हैं। इनमें से हर एक ऐसा है, अगर हर एक नहीं तो भारी अक्सरियत ऐसी होगी कि अगर इनको खुदा का खौफ दिलाकर अपने बच्चों की कसम दी जाए और कहा जाए कि बताओ क्या जमात अहमदिया का यही अकीदा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलाम है, तो मुझे यकीन है कि अक्सर उनमें से कसमें नहीं खाएंगे। जब इनको मुबाहले के चैलेंज दिए गए थे तो सारे बहाने करके दौड़ गए थे क्योंकि वो ऐसी ही बातें थी जो बयान की गई थी। मैंने उनको बताया कि तुम कहते हो फलां तहरीर से यह निकलता है, फलां तहरीर से यह निकलता है, मियां बशीर अहमद साहब ने यह तहरीर लिखी जिसका ये मतलब निकलता है, हजरत मुस्लिम ने यह किताब लिखी उसका ये मतलब निकलता है। हजार झूठे मतालिब निकालकर जो जमात अहमदिया के अकायद के बरखिलाफ हैं और एक भी अहमदी उन तहरीरों से वो मतलब नहीं निकालता ना उन मतालिब पर ईमान रखता है। अगर तुम वाकयतन खुदा के हजूर सच्चे हो और कहते हो कि हाँ यही सच है जो हम कह रहे हैं और हर अहमदी का ये अकीदा है, तो फिर मैं मुबाहले के लिए तुम्हें बुलाता हूं, इसी बात पर मुबाहला कर लो। देखो कैसे कैसे बहानों से फिरार किए, फलां जगह पहुंचो और फलां जगह आओ, और ऐसी ऐसी शर्तें विधी अब बांधी कि उन जानते थे कि ये शर्तें नामकूल है और ना उनको कोई पूरा करेगा, और अगर करते भी तो इन्होंने दौड़ जाना समाज से। बस ये हालत है, इनके नफ्स इनको मुजरिम बनाए हुए हैं, इनके नफ्स इनको बताते हैं कि तुम झूठे हो, और सारी दुनिया अब ये कहने लग गई है। पाकिस्तान से जो दो लोग आ रहे हैं, कई दफा उनसे बात हुई तो वो कहते हैं कि पहले तो इस तरह खुलकर लोग नहीं कहा करते थे, मगर अब एक ऐसा दौर आ गया है कि जब आम मजालिस में ये बातें हो रही हैं कि मौलवी झूठा है और अहमदी सच्चे हैं। एक ऐसे गैर अहमदी ने जो ऊंचे तबके में फिरने वाले हैं, उन्होंने बयान किया अपने एक अजीज दोस्त से जो उसने मुझे रिवायत पहुंचाई। उसने कहा किसी जगह बात हो रही थी तो एक साहब जो काफी बारसूख थे उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा सच्ची बात यह है कि अगर हम मुसलमान हैं तो अहमदी है, बाकी सब झूठ है, महज ढकोसले हैं, मौलवियों ने फसाद बनाए हुए हैं, इस्लाम कहीं नहीं है उनके पास, अगर इस्लाम है तो अहमदियत में है। तो वो दौर आ चुका है जबकि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इल्हाम के मुताबिक राओं ने तब्दील होना था और आसमान से राय तब्दील करने की हवाएं चल चुकी हैं। बस ये वो दौर है कि उन शरीरों को जो बाज नहीं आ रहे, आज भी हवाओं के रुख बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डराया जाए और उनसे उनका इंतजार से काम लिया जाए, उनको बताया जाए कि अब अगर तुम इस हरकत से बाज नहीं आओगे तो तुम्हारे लिए हलाकत है। और ये इंतजार करने वाले पुरानों ही में से नहीं, नयों में से पैदा हूं। ये जो दौर है ये एक लिहाज से तो जैसा कि मैंने बयान किया है आज के हालात पर सादिक आ ही रहा है, मगर कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी है उसका मजमून ज्यादा वसी है। कुरान करीम ये बता रहा है कि ऐसे दौर आते हैं जबकि कसरत से लोग हक को कबूल करने लग जाते हैं, और जब वो करते हैं तो उसके नतीजे में खतरात पैदा होते हैं। उन खतरात में से सबसे पहले ये खतरा है कि उन लोगों को हक कबूल करने के बाद कोई बहकाने की कोशिश न करे, और ये जो सिलसिला चल पड़ा है इसका रुख न बदल जाए। बस अगर तुम चाहते हो कि इस अजीम दौर का रुख हमेशा तरक्कियात की सिमत जारी रहे तो कुरान करीम फरमा रहा है कि जरूरी है कि इन सब नए आने वालों को ऐसे मराकज में बुलाओ जहां दीन की तरबियत दी जा रही हो, तफक्कु फी दीन हो, और उस हद तक उनको दीन के मसाइल से आगाह करो, उसकी हिकमतों से आगाह कर दो कि उनके दिल में एक वलवला पैदा हो जाए, वो महज मसनूई तौर पर एक तालिब इल्म के तौर पर ना बैठे रहें, उनके दिल में ये जोश उठे कि अब तो हमें उस्ताद बनना चाहिए, वो जल्दी वापस जाएं और अपनी कौम को डराएं कि वक्त आ गया है जब कबूलियत की हवा चलती है तो इनकार करने वालों की पकड़ के दिन भी आया करते हैं। ये भी बशीर और नजीरा का एक मजमून है जिसको तारीख साबित करती है। बस ये दौर है जिसमें हम दाखिल हुए हैं, बशारत के नतीजे में जो चले आएंगे वो बचाए जाएंगे, जो बशारत के दौर में भी हवाएं चलने के बावजूद रुकेंगे उनकी सजा का वक्त आ गया है। बस यही लोग जिन्होंने बशारत के नतीजे में हक को कबूल किया, इनकी ऐसी तरबियत करो, इनके दिलों में ऐसे वलवले भर दो कि बेचैन हो होकर वापस लौटें कि हम जाकर अपनी कौम को भी ये खबर दें। और ये बात ऐसी सच्ची है कि बारहा मैंने इसको अपनी आंखों के सामने पूरा होते देखा है, रविवार के जलसे के दौरान भी, जलसों के दौरान भी, और अब भी बसा औकात ऐसे आदमी जो बहुत दूर से सफर करके पहली दफा जलसों में शिरकत के लिए आए, जब उनसे मैंने तासुर पूछा तो बिल्कुल इस आयत के मिस्ताक का तासुर था। एक ने कहा कि अब तो मेरा दिल चाहता है कि जल्दी वापस जाऊं। मैंने कहा क्यों, इतनी जल्दी क्या है? उन्होंने कहा हमारी कौम जो महरूम बैठी है, मैं जाके बताऊं तो सही कि क्या देख के आया हूं और क्या किन चीजों से वो महरूम है। बस ले युनज़िरु क़ौमहुम में ये मफहूम है جو بار بار ہم اپنی آنکھوں کے سامنے حقیقتاً پورا ہوتے بھی دیکھتے ہیں. بس تمام دنیا میں تمام جماعتیں ایسے مستقل مراکز قائم کر دیں جہاں نئے آنے والوں کے کچھ کچھ نمائندہ سارا سال تربیت پاتے رہیں. لمبے تربیتی پروگرام نہیں بنانے, سرے دس چھوٹے چھوٹے بنانے ہیں, مگر ایسے بنانے ہیں کہ تفقہ کا حق ادا ہو جائے. مثلا موٹے مسائل میں سے ایک وفات مسیح کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو اگر سمجھا دیا جائے تو اس کی اہمیت بھی آنکھوں کے سامنے خوب ابھر کر روشن ہو کر سامنے آتی ہے. لوگ کہتے ہیں وفات مسیح سے کیا فرق پڑتا ہے, مرے عیسیٰ زندہ ہے. اب تو یہ کہنے لگ گئے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے مر گیا تو مر گیا, زندہ ہے تو زندہ, ہمیں کیا. پھر تمہیں کیوں نہیں, تمہاری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, عیسیٰ کی زندگی اور موت کا نہیں. امت محمدیہ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا کھول کھول کر یہ بات واضح فرمائی کہ وہ امت ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے آخر پر مسیح ابن مریم ہوگا. ایک موقع پر فرمایا جس کے اول میں ہوں اور آخر پر مسیح ابن مریم. اور ان لفظوں میں نہیں مگر اس مفہوم کو بار بار اس شدت اور اس زور کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ سوائے اس کے کہ کسی کا نفس مجرم ہو چکا ہو اور کہ میں نے نہیں ماننا, حضرت عیسیٰ کے آنے کے عقیدے سے کوئی شخص بھی جو حقیقتاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کا احترام اپنے دل میں رکھتا ہے انکار نہیں کر سکتا, ناممکن ہے. جو بھاگتے ہیں وہ رسول اللہ علیہ وسلم بظاہر رسول اللہ علیہ وسلم سے نہیں بھاگ رہے, نہ بظاہر رسول اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ماننے سے انکار کر رہے ہیں, اصل میں جماعت احمدیہ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے چارہ ہی کوئی نہیں, بیچاروں کے لیے اتنا خوف ہے کہ یہ اگر مان لی رسول اللہ علیہ وسلم کی بات تو جماعت کو ماننا پڑے گا, مسیح موعود کی صداقت ماننی پڑے گی, اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ جاتے ہیں. اس حد تک ان کے دلوں میں بغض بڑھ چکے ہیں, اور اصل خوف کی وجہ یہی ہے, ورنہ وفات مسیح کے عقیدہ سے بذات خود نفرت نہیں رکھتے تھے یہ لوگ. اب صورتحال یہ ہے کہ جوں جوں وقت گزر رہا ہے اس عقیدے کو دوبارہ کھول کر پیش کر کے اس کی حکمتیں بیان کرنا ضروری ہے, اور تفقہ اس سلسلے میں یہ ہوگا کہ ہر آنے والے کو سمجھایا جائے کہ تم نے کیا عقیدہ چھوڑا ہے, کیا قبول کیا ہے. باقی مسلمان یہ مانتے ہیں اور تم یہ ماننے لگے ہو, ان کے وہ ماننے کے بد نتائج کیا ہیں اور تمہارے یہ ماننے کے اچھے نتائج کیا ہیں. اور اگر اس بات کو قوم نہیں سمجھے گی تو ہلاک ہو جائے گی, کیونکہ جو بچانے والا تھا وہ تو آ بھی چکا. اور اگر اس حال میں گزر گیا کہ تمہاری زندگیاں ختم ہوئیں اور تم نے اس کو نہ پہچانا تو تمہاری ہلاکت یقینی ہے. اور لفظ ہلاکت خواہ کیسا ہی تکلیف دے دکھائی دے, مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی لفظ استعمال فرمایا ہے, کیف یہلک ہذہ الامۃ, یا اس سے ملتے جلتے الفاظ تہلک, کیف تہلک ہذہ الامۃ, کس طرح ہلاک ہوگی یہ امت. انا اولہا والمسیح ابن مریم آخرہا, اول پہ میں کھڑا ہوں آخر پہ مسیح آنے والا ہے, یہ کیسے ہلاک ہو سکتی ہے. اور اگر نہ آیا آخر پر تو ہلاک ہو جائے گی, اور آیا اور نہ پہچانا گیا تب بھی ہلاک ہو جائے گی. تو زندگی اور موت تو بظاہر عیسیٰ کی ہے, مگر حقیقت میں امت مسلمہ کے آخری دور کی زندگی اور موت کی بحث چل رہی ہے. انہیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ عقل ہوش کے ناخن لو, عقل سے کام لو, مسیح کی اہمیت کو پہلے سمجھو. اگر تم اس عقیدے پر قائم رہے کہ مسیح وفات نہیں پا چکے, زندہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ دعائیں کرو کہ جلد خدا ان کو آسمان سے اتارے, اور اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے بیان کرو. علماء کو جب میں نے چند سال پہلے یہ کہا تو ایک مولوی نے بھی یہ اعلان نہیں کیا. اس طرح یہ بھاگتے ہیں, مبالوں سے بھی بھاگتے ہیں, حقیقی سچے استدلال سے بھی بھاگتے ہیں, میں نے کھلے عام مولویوں کو جلسے پر یہ دعوت دی تھی کہ دیکھو تم سارے اصرار کر رہے ہو اور کتابیں لکھ رہے ہو کہ مسیح فوت نہیں ہوا بلکہ زندہ جسم سمیت آسمان پر چڑھایا گیا, وہاں اپنے دوبارہ اترنے کا انتظار کر رہا ہے, اور امت محمدیہ کو یہ خوشخبری دے رہے ہو اپنی طرف سے کہ وہ ضرور آئے گا, اور جب وہ آئے گا تو یہ سارے جھوٹے ادیان جو دعوے دار بنے پھرتے ہیں یہ سب باطل ہو جائیں گے اور صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے اور مسلمانوں کے سارے دردر دور ہو جائیں گے, ساری مصیبتیں حل ہو جائیں گی, ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے, کیونکہ مسیحی سے ہماری آخری زمانے کی زندگی کی بقا ہے, اور اسی کے نتیجے میں, اس کے آنے کے نتیجے میں ہم دوبارہ زندگی کی سانس لینے لگیں گے. یہ ہے کھلی کھلی تعلیم. تو میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا یہ بات سچی ہے نا, تم جانتے ہو یہ, تمہیں تمہاری طرف کوئی جھوٹ منسوب نہیں کر رہا, اور اگر سچی ہے تو اتنی اہم ہے, یہ ضرورت ہے کہ سب دنیا کو بتاؤ یہ نئی تحریکات کیا چلا رہے ہو. اس بگڑے ہوئے دور میں اگر وہ تریاق نہ آیا جس سے بیمار نے بچنا ہے تو تمہاری ساری کوششیں بیکار جائیں گی اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر یہ بیمار مر جائیں گے. یہ حضرت محمد رسول اللہ کا پیغام ہے تمہارے نام, میری بات نہیں مانتے, اس پیغام کو تو عزت سے, عزت کی نگاہ سے دیکھو. آن حضور فرما رہے ہیں کہ اس زمانے کا, آخری زمانے کا مسلمانوں کی بیماریوں کا تریاق مسیح ہے, وہ نازل ہوگا تو یہ بیماریاں دور ہوں گی ورنہ نہیں ہوں گی. تو کیوں نہیں بتاتے کہ مودودی جھوٹے ہیں, کیوں نہیں بتاتے کہ منہاج القرآن کی تحریکات اور ایک نام اور دوسرے نام کی تحریکات, یہ ساری لغو باتیں ہیں, بے معنی ہیں, رابطہ عالم اسلامی کی کوششیں محض ڈالروں کو آگ لگانے والی بات ہے, کچھ نہیں بنے گا ان سے جب تک مسیح نہیں اترے گا. اگر یہ جھوٹ ہے نعوذ باللہ من ذالک, اور تم یہ جھوٹ سمجھتے ہو تو محمد رسول اللہ سے اپنا رشتہ توڑ لو, کیونکہ آپ نے فرمایا ہے, نہ مسیح موعود نے نہ میں نے, یہ محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں تمہارے بچنے کا دارو مسیح کے ہاتھ میں ہے, اس کے سوا کہیں نہیں ہے. اتنی اچھی طرح سمجھا کر, بات بتا کر میں نے ان سے اپیل کی کہ اب آسمان سے اتارنا تو تمہارے بس میں نہیں ہے, تم سے تو 2.5 گز کی چھلانگ بھی نہیں ماری جاتی, آسمان پہ کہاں پہنچو گے اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس ستارے میں بیٹھا ہوا ہے, اور ہر ستارہ اتنی دور ہے کہ اگر تم روشنی کے کندھوں پر بیٹھ کر ان ستاروں کی طرف سفر اختیار کرو تو لاکھ لاکھ سال تک سفر کرتے رہو تب بھی وہاں نہیں پہنچو گے, کیونکہ اکثر زمین کے اکثر ستارے ہم سے اس سے بھی زیادہ دور ہیں. تو کہیں تو ہے نا وہ آخر, اگر تم کہتے ہو اور تم سچے ہو کہ مسیح کہیں کسی ستارے میں کہیں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے, اب یہ نہیں پتا ڈارک میٹر میں ہے یا لائٹ میٹر میں ہے, کہاں ہے, تو اول تو پاکستان کے سائنٹسٹ کو, سعودی عرب کے سائنٹسٹ کو اتنے اہم مسئلے میں تحقیق کرنی چاہیے. کیسی ظالمانہ بات ہے, سچ مانتے ہیں اور ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے جھوٹی کہانی ہو. یہ امر واقعہ ہے, یہ کھول کر میں نے بات اس لیے سمجھائی کہ ان کے دلوں کا جھوٹ خود ان کے سامنے کھل کر باہر آ جائے. عقیدہ وہی ہے جو میں بتا چکا ہوں, اور اس سے سلوک وہ ہے جیسے جن و بھوتوں کی کہانیوں سے سلوک ہوتا ہے, ہو تب کیا نہ ہو تب کیا, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ہر مولوی کا دل گواہ ہے کہ سب جھوٹی کہانی ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یوں نہیں ہوگا, اور اگر سچی ہے تو پھر فکر کیوں نہیں کرتے. گنجے سر کے علاج کے لیے تو لوگ اتنا خرچ کر دیتے ہیں اور اتنا روپیہ برباد کیا جاتا ہے, معمولی بیماریوں کی تحقیق پر اتنا روپیہ خرچ ہو جاتا ہے. ساری امت مسلمہ کی روحانی بیماری کا مسئلہ ہے, اسے ٹھیک کرنے کے لیے جو معالج مقرر ہے دیر کر رہا ہے, نسلوں کے بعد نسلیں مر رہی ہیں, تم دوسرے تریاق ڈھونڈتے پھرتے ہو. جانتے ہو کہ اصدق الصادقین نے فرمایا ہے کہ کوئی انسانی تریاق کام نہیں دے گا جب تک آسمان سے یہ اترنے والا نہیں اترے گا, اس وقت تک یہ امت بچائی نہیں جا سکتی. اور پھر فکر نہیں کرتے. تو میں نے سمجھایا, میں نے کہا دیکھو اور کچھ نہیں تو دعا کرو, اور جب دعا کرو تو دجال کو نہ بھولنا, کیونکہ مسیح سے پہلے دجال کا ذکر ہے. تمہیں تو دجال ہی نظر نہیں آیا, تمہیں مسیح کو کہاں سے دیکھ لینا تھا. دجال کا ذکر ہے اور دجال کے متعلق فرمایا ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا, اور اتنا لمبے قد کا, ایک آنکھ والا یعنی دائیں آنکھ اس کی کانی اور بائیں آنکھ روشن. وہ لمبی تفصیلات ہیں جو میں بارہا آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں, کھول کھول کر بیان کی, علماء کو بتایا کہ دیکھو یہ دجال مسیح سے پہلے آنا ہے پھر مسیح آئے گا. تو مسیح کی فکر ہے تو دجال کی فکر کرو پہلے, اور دجال آئے گا تو اس نے سوار کس پر ہونا ہے؟ گدھے پر سوار ہونا ہے, اور ایسے گدھے پر جس کی دو کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہے, جس کا قد اتنا اونچا ہے کہ وہ بعد کلاؤڈ لائن جس کو کہتے ہیں اس سے بھی اوپر ہے, اور اس کی رفتار ایسی ہے کہ وہ ہوائی جہازوں کو مات کرتا ہے. ایک طرف سے قدم اٹھاتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, مشرق سے قدم اٹھائے گا وہ گدھا, ایک پاؤں مشرق میں تو دوسرا مغرب میں لینڈ کرے گا. جس طرح ہوائی جہاز چلتے ہیں روزانہ, مشرق سے اٹھتے ہیں اور مغرب میں لینڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہی نقشہ ہے. مگر جس کو دکھائی نہ دے ان کو میں بتا رہا ہوں, تمہارا جال کی تو آنکھ کانی ہوئی, چلو تمہاری آنکھ کو کیا ہو گیا, تمہیں کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ لیکن نہیں دیتا تو پھر دعا کرو, دہائی ڈالو, شور مچاؤ. اندھے بےچارے نہیں چل سکتے, تو پوچھتے تو ہیں کہ آؤ بھائی ہمیں اندھے کو رستہ دکھاؤ, تو یہ بھی نہیں کر رہے. دہائیاں دو, خدا کے حضور گریہ ازاری کرو, اور قوم کو متوجہ کرو. قوم کو کہو دیکھو تم مر رہے ہو اور مرتے چلے جاؤ گے, کوئی اور طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی. ہم جھوٹ بولتے تھے اگر ہم کہتے تھے کہ ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں بچا لیں گے. ختم النبیین والے مولوی جو بنے ہوئے ہیں ان کو اعلان کرنا چاہیے تھا کہ ہماری توبہ, ہم کون ہوتے ہیں تمہیں ان کے حملوں سے بچانے کے لیے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس خاتم النبیین پہ حملہ ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اگر بچانے والا تو آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے, پہلے اس کو اتارو. ساری قوم گریہ ازاری کرے, صدقے دے, دعائیں کرے, اور دعاؤں کا مضمون گدھے سے شروع ہوگا. یہ دعا کرے اے اللہ وہ گدھا تو پیدا کر دے جس کی پیٹھ پر سوار ہو کر دجال نے سفر کرنے ہیں, تاکہ اگر ہمارا داؤ چلے تو گدھا ہی مار دیں, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, وہ دجال سے دنیا کے پیچھا چھڑائیں. مگر خیر اگر یہ مقدر نہیں ہے تو گدھا پیدا تو کر, آگ کھا کے چلے اور اتنے لمبے لمبے سفر کرے, اور وہ پیٹھ پر گندم کے پہاڑ لاد کر غریب قوموں کی مدد کے لیے نکلے. یا کچھ نظر نہیں ان کو آ رہا, ابھی سب ہونا ہے. تو پھر وویلا کریں, دعائیں کریں کہ اے خدا اس گدھے کو پیدا کر, جس کے بعد پھر دجال آئے وہ سواری کرے, پھر ہمیں خوب مارے یہاں تک کہ ہم سب مٹ جائیں, صرف 70,000 باقی رہ جائیں, اور ان کے ناکوں میں بھی دھواں چلا جائے شیطان اس کا دجال کا. جب یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر ہم کہیں گے اے خدا مسیح کو اتار. تو سب کچھ تو ہونے والا پڑا ہوا ہے, تمہیں ہوش ہی کوئی نہیں, مسیح کے لیے دعائیں نہیں کر رہے. اس لیے سارے جھگڑے ایک طرف چھوڑ دو اور مسیح کو پکارو آسمان سے, اور مسیح کے آنے کی تیاری کرو, یعنی گدھا مانگو, دجال مانگو, اور پھر ان کی ہلاکت کی دعائیں کرو گے تو وہ مریں گے. جو پیدا ہی نہیں ہوئے انہوں نے مر کہاں سے جانا بیچاروں نے. یہ مضمون سمجھایا تھا, اور جب غیر احمدی مجالس میں آیا کرتے تھے میرے اور مجھ سے باتیں سنتے تھے تو ہنس پڑتے تھے. میں حیران ہو کے ان کو دیکھتا تھا کہ اتنا سنجیدہ عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں, ہنس رہے ہیں. بعض لوگ کیا کیا ماننے لگ جاتے تھے, جاتے اسی مولوی کے پاس ہیں جو خدا تعالیٰ کی بیان کردہ حکمتوں کا یہ حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں, اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو کہہ کے مارتے ہیں, ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. لیکن ان مولویوں کا اپنا یہ حال ہے, یہ ان عقیدوں کو دل سے تسلیم نہیں کرتے. اگر کرتے تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ سب کچھ کر دکھاتے. ایک عظیم قوم کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہو اور اس کو اس طرح انسان ہلکے پھلکے انداز سے اس سے سلوک کرے کہ ٹھیک ہے جی مر گیا تو مر گیا, زندہ تو زندہ, ہمیں کیا. تمہیں کیا, تم نے مر جانا ہے اگر وہ مر گیا تو, وہ نیچے آئے بغیر مر گیا تو تم سارے زمین پر پڑے پڑے مر جاؤ گے, کیونکہ تمہاری زندگیاں اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں. تو اس طرح اس کو کہتے ہیں تفقہ فی الدین. اور قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ وہ جو نئے آنے والے ہیں ان کو بلاؤ, تفقہ کرو ان کے لیے, لے یا تفقہ, تاکہ وہ تم سے تفقہ سیکھیں. ان کے دماغوں میں اس طرح بات خوب گھول گھول کے ڈال دو, اس طرح ان کو پلا دو یہ بات کہ واپس جا کر اپنی قوم کو ڈرانے کے مستحق ہو جائیں اور ڈرانے کی اہلیت حاصل کر لیں, کیونکہ جاتے ہی ان کے سپرد نذیر کا کام کر دیا گیا. اب دیکھیں درمیان میں اور کوئی مضمون نہیں, لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. صداقت کو اتنا واضح طور پر دیکھ لیں, ایسا یقینی طور پر سمجھ لیں کہ پھر کوئی چیز ان کو اس صداقت سے ہٹا نہ سکے, بلکہ اس مرتبے کو حاصل کر لیں جو استادوں کا مرتبہ ہے, اور وہ جا کر اپنی قوم کو ڈرائیں اور بتائیں کہ ہم وہ جگہ وہ نور دیکھ آئے ہیں جس کے بغیر ہر طرف اندھیرا ہے. اگر اسی حالت میں تم پڑے رہے تو تم اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے جانے دے دو گے. لے یحذرون, لعلہم یحذرون, تاکہ ان کی قوم خوف کرے, کچھ خدا خوفی سے کام لے, کچھ اپنے حال پر ڈرے اور اس طرح وہ ہدایت پا جائے. تو دیکھیں تبلیغ اور تربیت کو خدا تعالیٰ نے کس طرح حکمت کے ساتھ ایسے رشتوں میں باندھ دیا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتے. بشارت انذار بن گئی ہے, انذار بشارت ہو گئی, ایک ہی چیز کے دو نام بن گئے ہیں. بس آپ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کو احمدیت میں داخل ہونے کی توفیق بخشی ہے, اب مزید انتظار کیے بغیر ان کی تربیت کا ایسا انتظام کریں کہ صرف ان کو نماز پڑھنا نہیں سکھانا, روزمرہ کے مسائل نہیں بتانے, بلکہ تفقہ فی الدین یہاں بیان فرمایا گیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ تفقہ کے ساتھ پھر باقی چیزیں از خود پیدا ہو جاتی ہیں. اگر تفقہ فی الدین ہو تو انسان کے اندر ایک بے حد تڑپ پیدا ہو جاتی ہے, ایک بے قرار تمنا اس کے دل سے اٹھتی ہے کہ ایسے پیارے دین کو میں کیوں نہ سیکھوں, کیوں اس میں مزید ترقی نہ کروں, کیوں نہ ان حکمت کی باتوں پر عمل پیرا ہو جاؤں. بس عمل کا ایک گہرا تعلق عقیدے کے یقین سے ہے, اور عقیدے کے یقین کا گہرا تعلق گہری فہم سے ہے. جو عقیدہ گہری فہم کے بغیر ہے اس کا نام چاہے آپ یقین رکھتے پھریں وہ یقین نہیں ہے, وہ ایک تصور کا خیال ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. جو گہرا فہم ہو جائے, اچھی طرح بات سمجھ لیں, اسے یقین پیدا ہوتا ہے, اور جب یقین پیدا ہوتا ہے تو پھر ایسے شخص کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. وہ لازماً اس کے فوائد سے بھی آگاہ ہو جاتا ہے, اس کے انکار کے نقصانات سے بھی آگاہ ہو جاتا ہے, فوائد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, نقصانات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. بس جماعت احمدیہ اس دور میں داخل ہوتے ہوتے اب وہاں پہنچ گئی ہے کہ یوں لگتا ہے اس آیت کی سرزمین کے مرکز میں ہم جا پہنچے, اس آیت کے مضمون نے چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا, اب کسی مزید التواء کا موقع نہیں رہا, کسی تاخیر کا ہمیں حق نہیں رہا. لازم ہے کہ مان اس آیت کے مضمون کا تفقہ کر کے اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے بعد اس کے مطابق وہ تربیت گاہیں قائم کریں جہاں ہر ملک میں, اور اگر ایک ملک میں ضرورت ہو تو ایک جگہ سے زائد تفقہ کے مراکز قائم ہوں. اس میں یہ لوگوں ان لوگوں کو نئے آنے والوں کو بلایا جائے اور باری باری مختلف گروہ آتے جائیں اور سبق سیکھ کر واپس چلتے چلے جائیں. اور یہ جو تربیتی کلاس ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے یہ اب سارا سال کی ہوگی. اب یہ اعلان ہی ہوگا کہ آج کشمیر میں ہو رہی ہے, آج پاکستان میں, افغانستان میں ہو رہی ہے, آج پاکستان میں ہو رہی ہے, پھر تو ساری دنیا کی کلاسوں کے متعلق مستقل دعا کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ انگلستان کی کلاسوں کو بھی کامیاب فرمائے और जर्मनी की क्लासों को भी और स्वीडन और डेनमार्क की भी और अफ्रीका में सिरा लियोन की क्लासों को भी और गाना की क्लासों को भी नाइजेरियों को भी कितने नाम हर जुमे में ले सकता हूं। 142 तक तो पहुंच चुके हैं और उनके अंदर भी बेशुमार क्लासें होंगी। तो ये क्लासें लगाएं और मुस्तकिल जमात इन क्लासों के लिए दुआ करे और इनके लिए कोशिश करे। इसके लिए क्योंकि हमारे पास अभी वो फौज तैयार नहीं हुई जिसका नाम वक्फ नौ की फौज है, इसलिए ज़रूरी होगा कि आर्जी तौर पर साहिब इल्म अपने आप को वक्फ करें और साहिब इल्म ख्वातीन अपने आप को वक्फ करें और हर जगह औरतों के लिए भी मराकज़ हों और मर्दों के लिए भी हों और उनकी तरबियत इस जज्बे से की जाए कि एक बात इतनी अच्छी तरह समझ जाए कि फिर नामुमकिन हो दुश्मन के लिए कि उस पर हमला कर सकें और फिर वो उस बात को लेकर निकल खड़े हों, हर जगह फैलाते चले जाएं। तो इस तरह आपके आइंदा आने वाले तरबियत के अलावा तबलीगी तकाजे भी पूरे होंगे, क्योंकि जिस तरह अल्लाह ताला ने हमसे सलूक फरमाया है, एक को दो और दो को चार और चार को आठ करता चला गया है। अब ये दौर अगर जारी रखने की दिल में तमन्ना है तो अल्लाह ताला की तकदीर के रुख के मुताबिक चलना शुरू करें और ये खुदा की तकदीर का रुख है जो इस आयत में बयान फरमाया गया है। इस रुख पर चलेंगे तो खुदा की तकदीर हमेशा आपके हक में अजायब काम दिखाएगी, नामुमकिन बातें आप अपनी आंखों के सामने होता देखेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूं कि अब तक जो आप देख चुके हैं इसके बाद आपको कोई हक नहीं है कि इन अजायब का इनकार कर सकें। हैरत अंगेज एजाज खुदा ने दिखाए हैं, आप गवाह बन चुके हैं। बस उन बातों पर अमल करें जो कुरान की रोशनी में, कुरान की तालीम के मुताबिक मैं आपको समझाता हूं और देखें अगले साल के लिए कि खुदा ताला कैसे कैसे अजायब आपके लिए लिए बैठा है और अजीब काम आपके लिए कर दिखाएगा। बस अब हम दुनिया के सामने एक चैलेंज बन चुके हैं। दुनिया समझती है कि इत्तफाकी वाकयात हैं, ये हादसात के नताइज हैं। हम कहते हैं कि ये तकदीर इलाही है जो जमात अहमदिया को एक नए दौर में दाखिल कर चुकी है। इसके हर साल का मोड़ पहले से बढ़कर शानदार आएगा और ये वो तकदीर है जो मैं देख चुका हूं और मैं देख रहा हूं कि आइंदा इसी तरह जाती जारी होती चली जाएगी। बस इस सफर की तैयारी इस शान से करें कि हर मोड़ पर आपको खुदा के नए करिश्मे, नए जलवे दिखाई दें और ऐसे जलवे हों जो दुनिया की आंखों को चुंधिया दें मगर वो इनकार ना कर सके। और ये वो तरीक है जो कुरान से सीख कर मैं आपको समझा रहा हूं। वमा कान अल मोमिनून अल यनफिरू काफवा, मोमिनों के लिए ये तो मुमकिन नहीं है कि वो सारे के सारे इकट्ठे जहाद में मसरूफ हो जाएं। फलौला नफरा मिन कुल फिरकत मिनू, बस ऐसा क्यों नहीं कि उनमें से हर ग्रोह में से एक छोटा ग्रोह निकले, एक जमात निकले, लियतफक्कहू फिद्दीन, ताकि वो दीन सीखे। अब निकले घरों से निकले मुराद है, किसी जगह जाना है जहां दीन सिखाया जाता है। उन जगहों के नाम नहीं लिए, मदीना ना कहने की ये भी हिकमत है। इस्लाम ने तो फैलना था, हर शख्स के लिए मुमकिन ही ना रहता कि वो मदीने पहुंच सके। और अगर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो जाना था जैसा कि होना था तो ये भी मुमकिन था कि मदीना में वो ऐसे पाकबाज मुसले दीन सिखाने वाले बाकी ना रहें और कौम की हालत बिगड़ चुकी हो। तो इन सारे इहतमालात का जवाब इस एक आयत ने दे दिया। इसको कहते हैं फसात उबलावत। जहां कोई सुकून दिखाई देता है बज़ाहिर, उसको गौर से ठहर के देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो सुकून नहीं है बल्कि अजीम रोशनियों की तरफ खुलने वाली खिड़की थी। बस इस आयत को इस जमाने पर चस्पा करके देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि क्यों किसी मदीने का जिक्र नहीं किया गया, क्यों हजरत अकदस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, आपकी जिस्मानी तौर पर आपकी तरफ आने का जिक्र नहीं फरमाया। एक खुली खुली बात फरमा दी गई है जिसके सारे गोशे खुले रख दिए हैं ताकि हर जमाने की जरूरत पर पूरी तरह इसका इतलाफ हो सके। निकलें किधर को निकलें, कहां जाएं,
کچھ بیان نہیں فرمایا. فرمایا کوئی جگہ ایسی ضرور ہونی چاہیے جہاں ان کی تربیت کا انتظام. اور یہ مومنوں کی جماعت کا اجتماعی فرض بیان فرما دیا گیا, جہاں جہاں توفیق ہے, جہاں جہاں ممکن ہے, ان کے مراکز قائم کر دو. لیکن یہ تمہارے لیے ممکن نہیں رہے گا, یہ بھی ایک عظیم پیشگوئی ہے کہ جہاں جہاں بیعتیں ہو رہی ہیں وہاں وہاں پہنچ کر ان کی تربیت کر سکو, ان پر ذمہ داری ڈالو, ان کے نمائندے آئیں, وہ سیکھیں, واپس جا کر اپنوں کو بھی سکھائیں, اور خصوصیت سے غیروں کو انذار کے ساتھ اس ہدایت اور پناہ گاہ کی طرف بلائیں. یہ مضمون ہے جو جتنا آپ غور کرتے ہیں اور کھل کر نتھر کر, جیسے پھول کھلتا ہے اس طرح یہ کھل کر ہمارے سامنے بہت خوبصورتی کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے. بس تمام دنیا کی جماعتیں اس مضمون کی روشنی میں ایسی جگہوں پہ مراکز قائم کریں جہاں ارد گرد کے علاقے کے لوگوں کے لیے آنا ممکن ہو, اور ایسا نظام جاری کریں کہ سارا سال یہ سلسلہ جاری رہے, چلتا رہے. ان کے لیے وہاں رہائش کے انتظام بھی دیکھنا ہوگا, اور ادلنے بدلنے کا نظام جاری کرنا پڑے گا. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب تک کوئی سمجھ نہ جائے اس وقت اس کو ٹھہرائے رکھنا ہے, اور بہت زیادہ مکینیکل نہ بنائے کلاسز کو, کیونکہ یہاں مدت بھی بیان نہیں فرمائے گی. لے یتفقہ, یہ شرط رکھ دی ہے. بعض لوگ ذرا ٹھہر کے سمجھتے ہیں, بعض جلدی سمجھ جاتے ہیں. جو ذرا ٹھہر کے سمجھتے ہیں ان کو روکنا چاہیے کہ ابھی تم اس لائق نہیں ہوئے. جیسے پہلے سال کوئی فیل ہو جائے تو اسے ایک سال اور بڑھا دیا, اس کا ایک سال اور بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس قسم کا سالوں کا معاملہ تو نہیں, مگر نظر رکھنے والے موجود رہنے چاہیے. جب ایک شخص کے متعلق جانتے ہیں کہ اس میں بشاشت پیدا ہو گئی ہے, اس کے اندر ولولہ پیدا ہو گیا ہے, بات کو سمجھ چکا ہے, تو کہیں اچھا بھی السلام علیکم, رخصت ہو تم, اب اس کام میں مصروف ہو جاؤ جس کے لیے خدا کے ارشاد کے تابع ہم نے تمہیں تیار کیا تھا. اپنی قوم میں لوٹو اور انذار عام کرنا شروع کر دو. اس طرح آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خدا کے فضل سے کس طرح جماعت کو استحکام نصیب ہوتا ہے, اور کس تیزی سے جماعت روز افزوں ترقی کرتی چلی جاتی ہے. ہر آنے والے دور کے لیے خود تیاری کر رہا ہوگا, اور آپ کا مددگار ہو جائے گا, اور آپ کو نئے لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے, نئی قوموں کو تبلیغ کرنے کے لیے, نئے ملکوں کو تبلیغ کرنے کے لیے خالی چھوڑ دے گا. اپنی قوموں کو تو ہم اب سنبھالتے ہیں, ہماری فکر آپ نے جو کرنی تھی کر لی, اب ہم پر چھوڑیں. خدا نے جب ہم پر اعتماد فرمایا ہے, ہمیں اس بات کا اہل قرار دیا ہے کہ کچھ سمجھنے کے بعد اپنی قوم کا انتظار کریں گے, تو پھر ہمیں کرنے دیں, ہماری فکر نہ کریں. آپ جائیں دوسرے ملکوں کو تلاش کریں, 142 ان کے پاس چھوڑ دیں, نئے 142 ڈھونڈیں, نئی قوموں کی طرف نکلیں, نئے شہروں کی طرف رجوع کریں. اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اب یہ سلسلے, یہ پھیلنے والے سلسلے, وہ سلسلے ہیں اور بن کر ابھرنے والے ہیں کہ تمام دنیا کی مولوی کی طاقت بھی اسلام میں حائل نہیں ہو سکتی. میں خدا واحد و یگانہ کی قسم کھا کر آپ کو بتاتا ہوں, جب ایسے دور آنے والے ہیں کہ مولوی تھر تھر کانپیں گے اور نامراد ہو کر دیکھتے رہیں گے اور کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ نے آگے بڑھنا ہے اور بڑھتے چلے جانا ہے, یہاں تک کہ آپ کے قدموں کی دھمک اگلی صدی میں سنائی دی جائے گی. اللہ آپ کے ساتھ ہو, اللہ حامی و ناصر ہو. حوصلے اور یقین کے ساتھ اس سفر کو جاری رکھیں, قرآن کی بتائی ہوئی ہدایتوں کے مطابق آپ چلیں گے تو یہ نسخے ایسے ہیں جو کبھی ناکام نہیں ہو سکتے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يعده الله فلا مضل له من يعده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. मैंने क्या कहा था?
बकरा।
अच्छा अच्छा, एक ऐलान ये सुन लें, मैंने कहते हैं मैंने बकरा